إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله قابل احترام ماں اور بہنوں قرآن کریم کی عظیم الشان سورت سورۃ الحجرات کی تفسیر میں علم کی اور خبروں کی تحقیق سے متعلق آیت پچھلے درس سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس آیت میں اور اس سے متصل آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان کا تقاضا جہاں تعمیل حکم کو قرار دیا ہے کہ رسول کی بات ماننا ایمان کا تقاضا ہے, وہی یہ بھی بتلایا ہے کہ خبریں چاہے دین کی ہوں یا دنیا کی, ان خبروں کی تحقیق کرنا بھی ایمان کا تقاضا ہے. اور یہ بہت عظیم الشان آیات ہیں جو محدثین نے جن آیات کو بطور اصول ذکر کیا ہے. شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس میں حدیث کی تحقیق کے بارے میں تفصیل ہو اور اس میں یہ آیت نہ. مصطلح الحدیث میں, اصول حدیث میں جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں, عموماً جب حدیث کی تحقیق سے متعلق دلائل ذکر کیے جاتے ہیں تو ان تمام آیات میں جو بنیادی آیت ہے وہ یہی آیت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے, جھوٹا ثابت ہونے کے لیے, لوگوں میں جھوٹا قرار پانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے, ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے. یعنی ایک آدمی جب بلا تحقیق ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں میں عام کرنے لگ جاتا ہے تو کبھی اس کے پاس سچی خبر آتی ہے تو کبھی جھوٹی خبر بھی آتی ہے, اور چونکہ یہ لوگوں میں اس خبر کو عام کرتا ہے, جب اس خبر کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں میں اس کی بات بھی بے وقعت ہو جاتی ہے, لوگوں کے درمیان یہ بھی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. لہذا جھوٹ کا پھیلانے والا جھوٹا قرار پاتا ہے اور ایسے آدمی کا اعتماد سماج سے ختم ہو جاتا ہے. لہذا اس حدیث میں اس برائی کی مذمت کی گئی ہے کہ ایک آدمی بلا تحقیق باتوں کو نشر کرنے لگے ہیں, بلکہ اس میں ترغیب اس چیز کی ہے کہ ایک انسان خبریں پانے کے بعد پھیلانے سے پہلے ان کی تحقیق کر لے. لہذا اس حدیث سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ خبروں کو سنتے ہی پھیلانا نہیں چاہیے. آج واٹس ایپ وغیرہ پر آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑی تیزی سے خبریں پاتے ہی ان کو عام کر دیتے ہیں. کبھی دین کے بارے میں ہوتی ہے, کبھی خبر سیاست کے بارے میں ہوتی ہے, اور کبھی خبر کسی اور انسان کے بارے میں ہوتی ہے. بڑی تیزی سے ہم خبروں کو نشر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا یا انسانیت کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں، حالانکہ بعض اوقات وہ خبر، اکثر اوقات وہ خبر جھوٹی ہوتی ہے۔ لہذا جب ہم ایسی خبروں کو پھیلاتے ہیں اور پھر لوگوں کو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبر سچی نہیں تھی، آئندہ جب ہم خبریں اس طرح کی لوگوں میں نشر کرتے ہیں، ہمارا اعتماد لوگوں میں ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا ایک انسان کو اپنی عزت بچانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اپنے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس میں تحقیق کا مزاج ہو خبروں کو عام کرنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے بارے میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ حدیث کو بلا تحقیق عام کرنے والا اگر جھوٹی حدیث کو نشر کرتا ہے تو ایسا آدمی بھی جھوٹا قرار پائے گا۔ آپ نے فرمایا، من حدث عنی بحدیث، جو میری طرف سے کوئی حدیث لوگوں سے بیان کرے، یرا انہ کذب، اور اس حدیث پر یہ بات ظاہر ہو، اس حدیث کے بارے میں یہ بات ظاہر ہو کہ یہ جھوٹ ہے، وہ احد الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔ بعض روایات میں یہاں پر کاذبین کی بجائے کاذبین کا لفظ ہے۔ کاذبین کے معنی ہوتے ہیں کئی جھوٹے، اور کاذبین کا مطلب ہوتا ہے دو جھوٹے۔ محدثین نے اس روایت کو دونوں طرح سے نقل کیا ہے، وہ احد الکاذبین یہ عام طور سے کتابوں میں ہے۔ بعض روایات نے، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر احد الکاذبین یعنی دو جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا۔ اس کے معنی علماء نے بیان کیے ہیں کہ ایک آدمی جب جانتا ہو کہ فلاں حدیث جھوٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ ہے، لیکن کسی ذاتی فائدے کے لیے، جماعتی فائدے کے لیے، یا کسی اور غرض سے ذاتی دنیاوی فائدے کے لیے اگر اس جھوٹی حدیث کو بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، شہرت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ایسا آدمی کئی جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے۔ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کئی دجال اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، تو ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا یہ بھی ہے، یہ بہت سخت وعید ہے اس کے لیے۔ یا جیسے علماء نے کہا فہو احد الکاذبین، وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جھوٹے کون؟ ایک وہ جو جھوٹ کو گھڑے، اور دوسرا وہ جو اس جھوٹ کو عام کرے۔ ایک وہ انسان جس نے جھوٹ گھڑا، وہ بھی ذمہ دار ہے، اس لیے کہ اسی نے جھوٹ کو گھڑا ہے تاکہ لوگ گمراہ ہوں، لیکن اس کے اس گناہ میں وہ آدمی بھی برابر کا شریک ہے جس نے اس کے جھوٹ کو لوگوں میں عام کیا۔ لہذا جہاں جھوٹ گھڑنے والا گناہگار ہے، جھوٹ کا پھیلانے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ احادیث کے سلسلے میں احتیاط کرے اور بلا تحقیق حدیثوں کو نشر نہ کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنی استعداد ہے کہ ہم حدیث کی سند اور اس کے تعلق سے پوری تحقیق کریں؟ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ ہم وہ اصول سیکھتے نہیں ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ہر فن اور ہر علم کے بارے میں ہے کہ جب تک اس کے بنیادی اصول اور اس کے قواعد انسان کو معلوم نہ ہو، وہ کام آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم حدیث کی تحقیق کریں؟ اس کے لیے دو طریقے، ایک مبتدئین کے لیے اور دوسرے اس کے بعد والے طلبۃ العلم کے لیے۔ مبتدئین جو عام عوام ہیں، جو شروعات میں ہیں، علم کی بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں، ان کو چاہیے کہ جن محدثین اور علماء کے بارے میں ان کو اعتماد ہے کہ محقق ہیں، گہرائی کے ساتھ حدیثوں کی تحقیق کر کے ہی حدیث بیان کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان حدیثوں کو نقل کریں جبکہ صراحت اس میں موجود ہو کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام البخاری ہیں، یا امام مسلم ہیں، یا بعض دوسرے ائمہ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ حدیث کو جب تک کہ وہ صحیح نہیں ہوتی اپنی کتاب میں نقل نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو محدثین ہیں، تو انہی پر اعتماد کر کے آدمی اس حدیث کی صحت کو مان سکتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. یہاں اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. جیسے انسان کے پاس اگر وہ وضو نہیں کر سکتا ہے, پانی نہیں مل رہا اس کو, تو دوسرا کام کیا ہے, وہ تیمم کرے گا. تیمم مجبوری کی حالت میں قائم مقام ہے وضو کا, لیکن جیسے ہی اس کے پاس پانی آ جائے گا تیمم ختم. جیسے اس کے پاس دلیل آ جائے گی, تحقیق آ جائے گی, اب وہ آنکھ بند کر کے کسی کی بات کو نہیں مان سکتا ہے, بلا تحقیق کسی کی بات کو نہیں مان سکتا ہے. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ طلبۃ العلم حدیث کے سلسلے میں گہرائی کے ساتھ حدیث صحیح کیوں ہوتی ہے, ضعیف کیسے ہو جاتی ہے, اس میں راوی کس کو کہتے ہیں, سند کس کو کہتے ہیں, اور اس کے سارے جو اصول ہیں ان کو معلوم کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ اس میں گہرائی پیدا ہو جائے, اور اس کے بعد وہ احادیث کی سند بھی دیکھنے لگے. لیکن یہ بہت آگے کی چیز ہے, یہ بہت آگے کی چیز ہے. یہ نہیں کہ ہم لوگ سارا علم عقیدے کا چھوڑ دیں, احکام چھوڑ دیں, اور حدیث کی سند کے بارے میں تحقیق میں لگ جائے اور ہم کو استنجا کے مسائل بھی معلوم نہ ہو, ہم کو عقیدہ تک معلوم نہ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہر علم کے لیے اس کا ایک مقام ہے, اس کا ایک لیول ہے. حدیثوں کے لیے ہم کو اعتماد کرنا چاہیے ان علماء پر جنہوں نے حدیث کی صحت کے بارے میں گفتگو کی ہے اور بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے. تو ایک تو وہ ہے جو شروعات میں بالکل تحقیق نہیں کر سکتے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو ایک دم اعلیٰ مقام رکھتے ہیں حدیث کے سلسلے میں اور گہرائی کے ساتھ سارے علوم انہوں نے حدیث کے پڑھے ہیں. ان کے درمیان ایک طبقہ ہے کہ جو خود سے تحقیق تو نہیں کر سکتا ہے لیکن علماء کی تحقیق کو سمجھ سکتا ہے. جیسے شیخ ناصر الدین الالبانی کی کتابیں ہیں, الصحیحہ, الضعیفہ, ارواء الغلیل, یا تمام المنہ, یا اور بھی کتابیں ہیں جن کتابوں میں انہوں نے ہر حدیث کے بارے میں بتلایا ہے کہ یہ حدیث اس کی سند کیا ہے, اس میں کون راوی ہے, ان کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے, اور یہ حدیث کیوں صحیح ہے یا کیوں ضعیف ہے. تو طالب علم ان کتابوں کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ ہاں جس نتیجے پر یہ محدث پہنچے ہیں وہ نتیجہ صحیح ہے. تو اس طرح سے حدیث کے بارے میں ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹی حدیثیں نقل کرنے کی وجہ سے ہم بھی اللہ کے نزدیک اور بندوں کے نزدیک جھوٹے قرار پائیں, جھوٹ کو نشر اور عام کرنے کی وجہ سے. اس میں جو آیت پچھلے درس میں ہم نے دیکھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تم اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو. اس آیت کے بارے میں علماء نے جو واقعہ بیان کیا ہے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس میں ایک شبہ پچھلے درس میں بھی ہم نے اس پر گفتگو کی تھی. اس میں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے ان کو فاسق کہا ہے, اور کیا یہ آیت بتا رہی کہ اس میں جو لفظ فاسق ہے, ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو کیا اس سے اللہ کی مراد یہ صحابی ہے؟ علماء نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اگر کسی خاص شخص کے بارے میں بولا جائے تو اس کے لیے الفاسق استعمال ہوگا, کہ فلاں فاسق انسان اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. یہاں پر ال نہیں ہے, یہاں پر کسی متعین شخص کے بارے میں بات نہیں بیان کی جا رہی ہے, بلکہ یہاں پر ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فاسق انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. اس سلسلے میں علماء نے کئی مقامات پر گفتگو کی ہے, جیسے مثال کے طور پر امام الرازی نے اس پر اپنی تفسیر میں بحث کی ہے. فخر الدین رازی کہتے ہیں, غایت ما فی الباب, غایت ما فی الباب انہا نزلت فی ذلک الوقت, زیادہ سے زیادہ اس آیت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ آیت اسی واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے جو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. کہتے ہیں, وَهُوَ مِثْلُ التَّأْرِيخِ لِنُزُولِ الْآَيَةِ وَنَحْنُ نُصَدِّقُ ذَلِكَ, یہ تاریخ اعتبار سے ثابت ہے کہ ہاں فلاں آیت فلاں سن میں یا فلاں زمانے میں یا فلاں واقعے کے بعد نازل ہوئی، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَيَتَأَكَّدُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ إِطْلَاقَ لَفْظِ الْفَاسِقِ عَلَى الْوَلِيدِ سَيِّئٌ بَعِيدٌ، کہتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی بحث، لمبی بحث انہوں نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی بحث اس پر کی ہے، اس مسئلے پر، اس سے یہ بات مزید پختہ ہوتی ہے، ان اطلاق لفظ الفاسق، کہ لفظ فاسق کا اطلاق، لفظ فاسق کو فلاں شخص کے ساتھ جوڑنا، کس پر؟ علی الولید، حضرت ولید پر لفظ فاسق کو فٹ کرنا، سیئن بعید، برا ہے اور بہت دور کی بات ہے۔ یہ برا ہے کہ ان کو اس آیت کے ضمن میں کہا جائے دیکھیے ان کے بارے میں نازل ہوئی اور اللہ نے فاسق ان کو کہا، نہیں ایسا ثابت نہیں، کیونکہ یہاں پر عموم ذکر کیا جا رہا ہے نہ کہ ان کے بارے میں خاص، خصوص کے لیے ال آتا ہے، لام التعریف اس کو کہتے ہیں، تو یہاں پر الفاسق نہیں آیا ہے بلکہ فاسق یہ نکرہ ہے، عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے جو عموم اور شمول کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کوئی فاسق اگر تمہارے پاس خبر لائے، یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص جو ابھی لایا تھا اور یہ فاسق تھا اور یہ خبر لائے، یہ آیت ان کے بارے میں نہیں، اگرچہ اس کا شان نزول اسی واقعے کے بعد ہے، یہی واقعہ ہے۔ تو کہا کہ ان اطلاق لفظ الفاسق علی الولید سیء بعید، حضرت ولید بن عقبہ پر لفظ فاسق کو فٹ کرنا، اس کا اطلاق برا ہے اور بہت دور کی بات ہے، زبردستی ان پر فٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو فٹ کر پائے گا آدمی، ورنہ نہیں۔ لأنه توهم وظن فأخطأ، اس کو یاد رکھیے، جیسا کہ ہم نے پچھلے واقعے میں بتایا تھا تفصیل سے اس کو، لأنه توهم، اس لیے کہ اس واقعے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہیں وہم ہو گیا کہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وظن، انہوں نے گمان کر لیا، فأخطأ، ان سے خطا ہو گئی، ان کے سمجھنے میں مسٹیک ہو گئی، ان کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، ان کا گمان غلط نکلا، وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں جبکہ مارنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، اور اپنے گمان کو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ والمخطئ لا یسمى فاسقا، اور جب ایک انسان سے خطا ہو جائے اس کو فاسق نہیں کہتے ہیں، اس کو فاسق نہیں کہتے ہیں۔ تو جب خطا ہوتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ جو آیت ہے، ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہماری پکڑ، ہمارا مؤاخذہ نہ کر، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ اس دعا کو اللہ تعالی نے قبول کیا ہے، معلوم ہوا کہ اگر انسان سے خطا ہو جائے تو وہ اللہ کے نزدیک مجرم نہیں ہوتا ہے، اس کو گناہ نہیں ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو فاسق قرار دیا جائے، کیونکہ کسی ایک گناہ سے انسان فاسق نہیں ہو جاتا ہے، کل ابن آدم خطا، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، تو کیا سب کو فاسق کہا جائے گا؟ نہیں۔ لہذا یہ بھی ایک، یعنی دو باتیں یہاں پر ہیں جس کو یاد رکھنا ہے۔ نمبر ایک، اگرچہ اس آیت کا شان نزول ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، لیکن کسی واقعے میں کوئی بات اگر آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو ڈانٹ ہے اور اس میں جو لفظ آیا ہے، جو اس میں اصول دیا گیا ہے، اس کو اس آدمی پر فٹ کیا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کہا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح تبرج نہ کرنا، تو اپنی زینت کا اظہار جیسے جاہلیت میں عورتیں کرتی تھیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ویسا کرتی تھیں؟ نہیں۔ تو پچھلی عورتوں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے یہ ان کے بارے میں ہے، اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں بھی، جو جاہلیت میں عورتیں اپنی زینت کا جس طرح سے مظاہرہ کرتی تھیں، کیا ان کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہ بھی کرتی تھیں؟ نہیں۔ تو کبھی آیت کسی خاص لفظ کے ساتھ نازل ہوتی ہے، اس میں ایک عمومی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو کسی شخص پر فٹ کر دینا، اس ڈانٹ کو، اس لفظ کو، اس وصف کو اس شخص پر فٹ کر دینا، جس کے معاملے میں آیت نازل ہوئی ہے تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آیت میں ایک وسیع بات ہوتی ہے، ایک براڈ بات بیان ہوتی ہے جو خاص شخص کے بارے میں نہیں بلکہ ایک پورے اصول کے طور پر ہوتی ہے، جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ آیت لفظ ال کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، لہذا اس کو ان صحابی پر فٹ کرنا ٹھیک نہیں۔ نمبر دو، اس آیت کے ضمن میں جو واقعہ ہے اس واقعے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان سے خطا ہوئی اور انہیں وہم اور گمان ہوا کہ وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اسی گمان کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ تو گمان کی غلطی کو گناہ نہیں کہا جاتا ہے، گمان کی غلطی کو گناہ نہیں کہا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ گمان انسان کرے اور غلطی کر جائے تو خطا فسق نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری دعا قبول کر لی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو اس اخطأنا کے ضمن میں اس کو رکھا جا سکتا ہے نہ کہ فسق کے ضمن میں۔ تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے، امام الخازن کہتے ہیں وقیل ہوا عام، اہل علم میں یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ بات عام ہے، ہوا عام، نزلت لبیان التثبت، یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس میں تثبت، باتوں کی خبروں کی تحقیق کا حکم دیا جائے، یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس میں لوگ خبروں کی تحقیق کیا کریں، وترک الاعتماد علی قول الفاسق، اور فاسق کے قول پر اعتماد نہ کریں، فاسق کے قول پر اعتماد کا طریقہ چھوڑیں، وہو اولا من حکم الآیت علی رجل بعینہ، یہ معنی زیادہ بہتر ہے اس سے کہ اس آیت کو کسی ایک انسان پر فٹ کیا جائے، کیونکہ یہاں ایک اصول بیان ہو رہا ہے نہ کہ کسی آدمی کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے، لأن الفسوق خروج عن الحق، اس لیے کہ فسق کے معنی حق سے باہر نکلنے کے ہوتے ہیں، فسق کے معنی حق سے باہر نکلنے کے ہوتے ہیں، ولا یظن بالولید ذلك، اور حضرت ولید کے بارے میں اس طرح کا گمان صحیح نہیں کہ وہ حق چھوڑ کے باہر نکل گئے، الا انه ظن وتوهم فاخطا، ہاں بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں جو کہا جا سکتا ہو یہ کہ انہوں نے گمان کیا، انہیں وہم ہو گیا اور انہوں نے خطا کی۔ تو خطا اجتہادی غلطی کے لیے استعمال ہوتا ہے اخطا، اور اجتہادی غلطی معاف ہوتی ہے، اسی لیے علماء نے یہ بات بھی ذکر کی کہ یہ پورا واقعہ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ کو بلا کر ان کو ڈانٹا ہو، ایسا کسی روایت میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے ان کو ڈانٹا ہو، ایسا کسی بھی روایت میں نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے، لوگوں کی زکات وصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو متعین کرنا، یہ بتلاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معتبر تھے، اگر معتبر نہیں ہوتے تو آپ اتنی بڑی ذمہ داری ان کو نہیں دیتے۔ اسی طرح مزید بات علماء نے یہ بھی کہی ہے، العواصم من القواصم اس کتاب میں ابن العربی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ صحابی اگر اس میں فاسق کا لفظ ان پر آیا ہے، ان کو فاسق قرار دیا گیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ فاسق پھر ذمہ داری کے عہدے پہ نہیں ہوتا ہے، اس کے ذمہ کوئی معتبر کام نہیں دیں گے، جب اس کی خبر ہی نہیں لے رہے تو اس کو ذمہ کیسے دیں گے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، آپ کے بعد بھی ان صحابی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی، اور اسی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت سخت تھے اس طرح کے معاملات میں، انہوں نے بھی ان کے ذمے بعض علاقوں کا ذمہ دار ان کو بنایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے ان کو مختلف علاقوں پر ذمہ دار بنایا، اگر یہ قابل اعتماد نہیں ہوتے اور اس آیت کے ضمن میں ان کو ناقابل اعتماد قرار دیا جاتا تو ان کو اتنے بڑے بڑے عہدوں پر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگرچہ آیت کا واقعہ یہ ہے لیکن اس واقعے میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ صحابی نعوذ باللہ فاسق ہے، بلکہ یہاں پر ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے ان کے سلسلے میں، اور یعنی مسلمانوں کے سلسلے میں، کہ اگر کوئی خبر لاتا ہے فاسق تو تم کو اس کی خبر قبول نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے انہی احکام کے ضمن میں ایک بہت ہی عمدہ بات کہی جس پر غور کیا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں، مفسرین کرام کو اس شان نزول پر یہ شبہ ہے کہ غلطی کی بنا پر ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی کو فاسق نہیں کہا جا سکتا. یہی بات دیکھیے، اس سے پہلے بھی دونوں کی میں نے ذکر کی ہے، یہی بات مولانا ابوالکلام آزاد بھی کہہ رہے ہیں. یہ بڑے عالم تھے، بعض لوگ ان کو صرف سیاست کی وجہ سے جانتے ہیں، ہندوستان کی آزادی کی وجہ سے، لیکن یہ ایک سلفی عالم تھے اور قرآن و سنت کے ماہر تھے، اور تفسیر بھی ان کی موجود ہے سورۃ الفاتحہ کی. کہتے ہیں کہ مفسرین کرام کو اس شان نزول پر یہ شبہ ہے کہ غلطی کی بنا پر ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو فاسق نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس آیت کا تعلق در حقیقت ان کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک عام اصول کے طور پر بتا دیا کہ جب زمان جنگ میں خود مسلمان غلطی کر سکتے ہیں تو فاسق لوگوں کی روایتوں کو تو اور احتیاط سے قبول کرنا چاہیے. یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک مسلمان جو قابل اعتماد ہے، جس کو نبی نے کام کے لیے بھیجا ہے، جب اس کو وہم و گمان کی بنا پر ایک غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو کر سکتا ہے خبر کے پہنچانے میں، تو پھر ایک آدمی جو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والا ہو، جو تقویٰ کا اہتمام نہ کرتا ہو، اس کی بات کی کتنی تحقیق کرنا چاہیے. جب ایسے آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے خبر کے پہنچانے میں، تو ایک آدمی جو خواہشات کے تابع ہو وہ کیوں غلطی نہیں کرے گا، وہ جان بوجھ کے غلطی کرے گا. لہذا جب اس کی تحقیق کرنا ضروری قرار پایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ اصل واقعہ کیا ہے. تو غور کرو، ایسا آدمی جو فاسق ہو اگر وہ کوئی خبر لاتا ہے اس کی کتنی تحقیق کرنا چاہیے. تو یہ بات مولانا ابوالکلام آزاد نے کہی ہے، اس کا مقام نہیں کہ زیادہ ہم تفصیل سے اس پر بہت زیادہ گفتگو کریں. انشاءاللہ مستقل ایک عنوان کے تحت ان صحابی کے بارے میں ہم کبھی اور ذکر کریں گے. خلاصہ کلام یہ کہ کسی صحابی کو اس طرح سے شبہ کی بنیاد پر اور پکی اور پختہ دلیل کی بجائے محض گمان کی بنیاد پر غیر معتبر قرار دینا جائز نہیں. اس طرح کے معاملات میں آدمی کو بہت احتیاط کرنا چاہیے. الفاسق یہاں نہیں کہا گیا، فاسقن کہا گیا، یا اسی طرح سے خطا ان سے ہوئی، وہم اور بھول ان سے ہوئی، اس لیے ان کو اس آیت کے ضمن میں کہہ دینا کہ دیکھیے آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے واقعے میں نازل ہوئی ہے، لیکن لفظ فاسق سے مراد یہ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے دونوں ان کو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ان کو ایسا بڑا عہدہ نہیں دیتے، علاقوں پر ان کو ذمہ دار نہیں بناتے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹتے. اور یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں، یاد رکھیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہوں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے. صحابہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غامدیہ کو لایا گیا، اس سے زنا ہوا تھا، یا اسی طرح سے دوسرے صحابہ کو سزائیں بھی دی گئی. تو کسی انسان سے کسی ایک گناہ کے صدور سے اس کو فاسق نہیں کہا جاتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. فاسق کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کسی انسان سے ایک گناہ ہو جائے اور فوراً ایک گناہ کے بعد آپ اس کو فاسق کہیں، ایسا نہیں، صحیح نہیں ہے. بلکہ ایک انسان کے اندر تقویٰ کا اہتمام نہ ہو، وہ عموماً گناہ کرتا رہتا ہو، ایسے آدمی پر فاسق کا لفظ آتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے. تو یہ کہنا کہ اس آیت میں لفظ فاسق سے مرادی صحابی ہیں اور ان کو برا کہنا، یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کے معاملے میں سکون اختیار کرے، خاموش رہے، یعنی ان کو برا نہ کہے، اس کو یاد رکھیں۔ یہ بات ضمناً آ گئی تھی آیت کی، اس لیے میں نے اس کو اتنا تفصیل سے بیان کرنا ضروری سمجھا، اس لیے کہ آپ بعض تفاصیل کا مطالعہ کریں گے آپ کے سامنے بات آئے گی، اور فہم میں خلل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی غلط نتیجے پر آپ پہنچے، لہذا ضروری تھا خاص طور سے طلبۃ العلم کے لیے یہ بات بیان کی جائے اور ان کے سامنے پوری بات ہر اعتبار سے ساتھ سامنے آ جائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً واللہ علیم الحکیم۔ یہ آیت اتنی زبردست ہے کہ اس میں کئی باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں۔ بعض اوقات آیتیں آدمی پڑھتا چلا جاتا ہے اور ان آیات کا پچھلی آیات سے اپنے سیاق سے کیا تعلق ہے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان یہ سمجھے گا کہ یہاں پر کیا مطلب ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ کہنے کے بعد کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے اقدام کر کے تم ندامت میں پڑ جاؤ، کسی قوم کو نقصان پہنچا کے تم نادم ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو، جان لو، اچھی طرح سے یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا کیا تعلق ہے اس پورے واقعے سے، اس خبر سے، یا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، نئی بات شروع ہو رہی، یا اس کا پچھلی بات سے تعلق ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کا پچھلی بات سے تعلق ہے اور بات آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان رسول ہیں اللہ کے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر یہ رسول تمہاری بہت ساری باتیں بہت سارے امور میں مان لے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم خود ہی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، یا تم گناہ میں واقع ہو جاؤ گے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، پسندیدہ بنا دیا ہے، ایمان کی محبت تمہارے اندر ڈال دی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے قلوب میں، دلوں میں مزین کر دیا ہے، خوبصورت اس کو بنا دیا ہے، زینت والا بنایا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے نزدیک کفر کو، فسوق کو، اور عصیان کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اولئک ہم الراشدون، یہی لوگ واقعی راہ راست پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تو ہے ہی ہے علم والا اور حکمت والا ہے، اللہ تو بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے، بعض اوقات آیات ہم پڑھتے ہیں اور اس کے ہر ہر جملے میں بہت بڑی بات چھپی ہوتی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، یہاں ترغیب دی گئی کہ ایک انسان قرآن میں غور کرے، اور اسی حکم کی تعمیل میں اہل علم، مفسرین، علماء نے قرآن میں خوب غور کیا اور آیات میں غور کر کے ان کا باہمی ربط اور ان کے معنی واضح کیے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی قرآن میں غور کرے، اگر اس کے پاس تدبر کے اصول ہیں، تدبر کے اصول اس کے پاس ہیں، اگر نہیں ہیں، اگر وہ شروعات میں ہیں، تو ایسا مسلمان اس کو چاہیے کہ وہ مفسرین مختلف مفسرین کی بات کو پڑھے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچے۔ اہل علم نے اپنی تفاسیر میں ان آیات کا ربط مختلف علماء نے الگ الگ بات بیان کی ہے، کسی ایک تفسیر میں ساری باتیں مل جانا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی ایک کتاب میں ساری دنیا کے مسائل مل جائے، کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہو سکتی ہے جس میں کسی بھی آیت کے سلسلے میں ساری باتیں بیان کر دی جائے۔ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ اللہ کے کلمات کو اگر لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی ہو جائیں اور سارے پیڑ قلم ہو جائیں تو سارے پیڑ ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، ان میں ملانا پڑے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی باتیں اتنی ہیں کہ کسی ایک کتاب میں ان کو سمیٹ لینا یہ سوچ بھی خطا والی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ باتیں ہوں گی جو کہیں اور کسی اور کے ذہن میں آئیں گی اور اس میں غور کر کے وہ نکالے گا۔ لہذا یہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے اور علماء اس میں سے ہر دور کے مسائل کے لیے حل نکال کے بتاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، پہلا جملہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں بیان کر رہا ہے اللہ تعالی؟ امام القرطبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قوله تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ دو اعتبار سے بات بیان ہوئی، اس کو ہم کو دونوں کو سمجھنا ہے۔ کا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ فَلَا تَكْذِبُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُعْلِمُهُ أَنْبَاءَكُمْ فَتَفْتَضِحُونَ، کہتے ہیں تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں تو جھوٹ نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم نے جھوٹ کہا، کوئی جھوٹی خبر پہنچائی، تو اللہ تعالی کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، یہ وہ رسول ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو، تم جھوٹ بول کے رسول کو غفلت میں رکھو گے، رسول سے چھپا سکو گے؟ نہیں۔ اس میں تنبیہ ہے منافقین کے لیے خاص طور سے کہ اگر کوئی جھوٹی خبر نبی تک لاتا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ان سے ہمیشہ کے لیے بات مخفی رہ جائے گی؟ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی سچائی ان کو بیان کر دے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ پہلی بات ہے جس میں بتایا گیا کہ خبر نبی تک اگر تم نے غلط پہنچائی تو ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا جھوٹا ہونا معلوم نہیں ہوگا۔ ابن عطیہ فرماتے ہیں، یہ بھی مفسر ہے اور 15 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، کہتے ہیں، قوله تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ تَوْبِيخٌ لِلْكَذَبَةِ وَوَعِيدٌ لِلْفَضِيحَةِ، کہتے ہیں کہ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اس میں ڈانٹ ہے جھوٹوں کے لیے اور وعید ہے اس بات کی کہ تم جھوٹ بولو گے تمہاری فضیحت ہوگی، تم جھوٹ بولو گے تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ اَي فَلْيُفَكِّرِ الْكَاذِبُ فِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَفْضَحُهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا جھوٹا اس بات میں غور کر لے کہ اگر وہ نبی سے جھوٹ بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دے گا اور اس کا جھوٹ کا پردہ فاش کر دے گا۔ تو یہاں پر لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی بھی جھوٹی خبر نبی تک پہنچا دو، یاد رکھو تمہارا جھوٹ چھپا نہیں رہے گا، کیونکہ یہ رسول کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کا رسول کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ کس اللہ کی طرف سے؟ جو چھپے اور کھلے ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو ظاہر و باطن کو جانتا ہے، حقائق کو جانتا ہے، کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا کو جانتا ہے، کون سچا اور کون جھوٹا ہے کو جانتا ہے، زبان کیا بول رہی ہے اور دلوں میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. تو ان کے جھوٹ کا پردہ اللہ نے فاش کر دیا, بتا دیا کہ دیکھو یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ جھوٹے لوگ ہیں. تو اسی لیے کوئی آدمی جھوٹ آ کے کہے, جیسے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ, اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم میں اللہ شاہد اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ منافقین جھوٹے ہیں. یہ منافقین کیا ہیں؟ یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لے آئے. ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, لیکن جب اپنی شیاطین کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھیں, شروع کی آیات پڑھیں, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, لیکن جب اپنی شیاطین, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اپنی شیاطین یعنی ساتھیوں کے ساتھ شرارت کرنے والے کفار کے ساتھ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو بس مذاق کرتے ہیں, ہم جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ قرآن میں فاش کر دیا ہے. تو یہاں پر وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہاں بطور تنبیہ کہا جا رہا ہے کہ تم کچھ بھی جھوٹ بول کے نہ سمجھو کہ تم چھپا لو گے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے بھیدوں کو, وہ اپنے رسول کو بتا دے گا, تمہارا جھوٹ چھپ نہیں پائے گا, کھل کے سامنے آئے گا. تو یہاں جو اس خبر کے واقعے کے بعد میں جو بات کہی جا رہی ہے, یہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو جھوٹ بھی بولیں گے تو نبی پکڑ نہیں سکتے ہم کو. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تحقیق کر لو, اس میں منافقین اگر یہ سوچ رہے ہو یا کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہو کہ ہم کوئی بھی خبر دے دیں گے اور ویریفائی نہیں ہوگا, اس لیے کہ رسول عالم الغیب تو ہے نہیں, کیسے معلوم پڑے گا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ نہیں کہا تمہارے درمیان محمد ابن عبداللہ ہے, محمد ابن عبداللہ تمہارے درمیان, یہ نہیں کہا, کہا تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے جس کے پاس رات دن میں کئی مرتبہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ بتلا دیتا ہے کیا صحیح کیا غلط, کیا حق ہے کیا باطل, کیا سچ ہے کیا جھوٹ. تو تمہارا پردہ فاش ہو جائے گا, تم چھپا نہیں پاؤ گے. ایک تو یہ بات ہے, اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جھوٹ چھپ نہیں پائے گا, لہذا جھوٹ بولو مت, ایسی جسارت مت کرو. دوسری بات, دوسرا اشارہ اس آیت میں یہ ہے کہ تم جلد بازی مت کرو, کسی بھی معاملے میں تم فوری اقدام مت کرو. تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے, رسول کے فیصلے کا انتظار کرو. کسی بھی معاملے میں قدم اٹھانے سے پہلے رسول کو غور و فکر کرنے دو, رسول پر وحی کا انتظار کرو, رسول کی زبان مبارک سے فیصلے کا انتظار کرو, رسول سے پہلے تم جا کے کچھ بھی قدم مت اٹھاؤ. ایسے معاملات میں کوئی خبر آ جائے, اس خبر کو تم پھیلا نہ دو, اس خبر کو رسول کے سامنے پیش کرو, جیسے کہ آیت ہم نے پچھلے درس میں بھی دیکھی تھی کہ رسول کو فیصلہ کرنے دو, رسول کو تصدیق کرنے دو, کیونکہ رسول ہے یہ اللہ کی خبر. جب رسول کے پاس جائے گی, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا بغیر دعا کے بھی اللہ تعالیٰ رسول کو سچ بات بتا دے گا. تو تم فوراً خبر ملنے پر, ایمان والوں سے خطاب ہے کیونکہ پچھلی آیت میں ایمان والوں سے خطاب تھا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون, تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے, فوراً خبر ملنے پر اس کو عام کرنا یا اس کے مقتدا پر عمل کرنا, فوراً خبر ملنے پر اس کو عام کر دینا, پھیلا دینا, یا خبر آتے ہی قدم اٹھانا, تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تمہارے درمیان فیصلے کے لیے خبر سچی ہے جھوٹی ہے, اور اس خبر کے آنے پر کیا کرنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس کا فیصلہ تم کرو گے. تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے, اتھارٹی تمہارے درمیان ہے, تم پہل مت کرو. جو پہلی بات بیان کی گئی تھی, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اللہ سے ڈرو, پھر سے اسی بات کو دوسرے انداز میں دہرایا جا رہا ہے. کہتے ہیں امام شوکانی رحم اللہ فرماتے ہیں, وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، فلا تقول قولا باطلا، کوئی باطل قول تم نہ کہو، ولا تتسرع ولا تتسرع عند وصول الخبر الیکم من غیر تبین. امام شوکانی دونوں چیزوں کو جمع کر رہے ہیں، کہہ رہے تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے کا مطلب یہ ہے لہذا کوئی باطل بات نہ کہو، کوئی باطل قول تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، کوئی غلط خبر تمہاری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم کوئی خبر ملتے ہی اس کی تحقیق کیے بغیر جلد بازی کرو. ولا تتسرع، جلد بازی مت کرو خبر ملتے ہی بغیر تحقیق کے، من غیر تبین. تو یہاں پر دونوں باتیں ہم کو مل رہی ہیں، ایک یعنی اس آیت میں جو اشارہ دیا گیا ہے وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس میں دو باتیں ہیں، ایک جھوٹ مت بولو، جھوٹی خبریں مت لاؤ، رسول تمہارا جھوٹ بتا دے گا. دو، کوئی بھی خبر آئے اس پر اس کو عام کرنا یا اس پر عمل کرنا جلد بازی مت کرو، رسول ہے نا تمہارے درمیان، ان کو فیصلہ کرنے دو کہ کیا قدم اٹھانا ہے، تم جلد بازی مت کرو. لہذا اس آیت کے ضمن میں دو چیزوں کی ممانعت ہے، ایک جھوٹ کی اور دوسرے جلد بازی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا ہے، کیا فرمایا؟ التأني من اللہ والعجلة من الشیطان. امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے. شعب الایمان امام البیہقی کی مشہور کتاب ہے جس میں ایمان کے شعبوں سے متعلق حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، انہوں نے ان سارے اعمال کو اس میں ذکر کیا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ التأني من اللہ، التأني کا مطلب ہوتا ہے مناسب وقت پر سکون وقار کے ساتھ عمل کرنا، مناسب وقت پر سکون اور وقار کے ساتھ عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں التأني. نمبر دو، والعجلہ. العجلہ کیا ہے؟ جلد بازی. والعجلۃ من الشیطان، آپ نے فرمایا التأني من اللہ، مناسب وقت پر سکون اور وقار کے ساتھ کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے یہ چیز آدمی کرتا ہے. جس آدمی کو اللہ کی توفیق ملے وہی آدمی چیزوں کو سکون اور وقار سے کرتا ہے. والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. آدمی جلد بازی کرتا ہے یہ شیطان کے وسوسے کا نتیجہ ہوتا ہے. یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ کیا پھر ہم کو سب چیزیں لیٹ کرنا چاہیے؟ نماز کو لیٹ آئیں، درس کے لیے لیٹ آئیں، ٹالتے رہیں چیزوں کو، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، نماز کے لیے وقت پر آنا چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر اپنے وقت پر فرض ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جماعت اگر کھڑی ہے تو نماز کے لیے رکعت پانے کے لیے دوڑ کر آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. لیکن یہاں پر العجل، آپ نے کہا سکون اور وقار کے ساتھ آؤ نماز کے لیے، جب آؤ سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، تمانیت کے ساتھ آؤ، یعنی کہ بھگدڑ بچاؤ مسجد کے اندر. لیکن یہاں پر العجلہ سے مراد کیا ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو، سارعو، یہ بھی تو جلدی کرو، جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، دوڑو. مسارعت کا مطلب ہوتا ہے اسرع، کہتے ہیں ایکسلریشن کو، تیز کرنا. جیسے گاڑی آپ چلا رہے ہیں اس کو ایکسلریٹر دباتے ہیں تو گاڑی تیز ہو جاتی ہے. وَسَارِعُوا، دوڑو. آدمی چلتا ہے لیکن جلدی پہنچنا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے، بس پکڑنے کے لیے، ٹرین پکڑنے کے لیے. تو دوڑو کدھر؟ الى مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، و جنہ، اور جنت کی طرف دوڑو. دوڑنا جلدی ہے، چلنا آرام سے ہے، ایک دم آرام سے آؤ جنت کی طرف، رب کی رحمت کی طرف، مغفرت کی طرف. نہیں، دوڑو، جلدی کرو. توبہ کے لیے آدمی جلدی کرے، نیک اعمال کے لیے آدمی جلدی کرے، کیونکہ یہاں پر پہلے مغفرت ہے پھر جنت ہے. پہلے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنے میں جلدی کرو، پھر نیک اعمال میں بھی جلدی کرو تاکہ جنت میں پہنچ جاؤ. تو یہاں پر جلدی کرنے کے لیے کہا گیا. اور حدیث میں ہے جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے. کیا کرے؟ اب کوئی آدمی کہے گا حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، حدیث کینسل. حدیث میں جلد بازی شیطان کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور قرآن میں جلدی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کامن سینس ہے. ایک آدمی توبہ کرنے میں کیا کرے؟ جلدی کرے، دیر کرے؟ جلدی کرے، دیر نہ کرے. آدمی کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے، لہذا جلدی آدمی توبہ کرے، دیر نہ کرے، اس میں ٹالتا نہ رہے. دونوں میں جمع کیا ہے؟ یاد رکھیں، عربی زبان کا نہ جاننا بعض اوقات اس طرح کی غلطی اور غلط فہمی پیدا کرتا ہے، اور اس کی بنا پر انسان بعض اوقات احادیث کا انکار کرتا ہے. قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ مسارعت ہے، اور حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ عجلہ ہے. مسارعت اور عجلت. مسارعت کیا ہے؟ وقت ہوتے ہی جلدی کرنا. اور عجلت کیا ہے؟ وقت سے پہلے جلدی کرنا. مثال کے طور پر جب پھل پک جاتا ہے پیڑ پر، آپ اس کو توڑ لیتے ہیں تاکہ وہ سڑے نہیں. آم آپ کے پیڑ میں لگے ہیں، آپ نے دیکھا ہاں ماشاءاللہ پھل پک گیا ایک دم، اب واقعی اس کا وقت ہو گیا، اب توڑنے کا وقت آ گیا، ایک دم وقت پرفیکٹ ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ پھل توڑ لیں گے. لیکن عجلہ کیا ہے؟ آپ نے کیری توڑ لیا آم سمجھ کے، پھل کے پکنے سے پہلے آپ نے پھل توڑ لیا، یہ کیا ہے؟ جلد بازی ہے. ایسا پھل کیسا نکلے گا؟ کھٹا. لہذا ایک کام کا وقت ہو گیا، جیسے مثلا عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے جلدی کر کے اول وقت میں نماز پڑھ لی، یہ کیا ہے؟ مسارعت. ابھی وقت ہی نہیں ہوا، ظہر کا وقت جاری ہے، عصر کا وقت آیا ہی نہیں، آپ نے جلدی کر کے نماز پڑھ لی، وقت ہو گیا؟ نہیں، وقت ہی نہیں ہوا، یہ تعجیل، یہ جلدی ہے. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مناسب وقت سے پہلے ایک انسان اقدام کرے، یہ عجلہ ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں مانا گیا ہے. لیکن وقت ہو جائے، مناسب وقت آ جائے، اس کے بعد دیری کرنا اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے. آدمی جلدی کرے، معلوم نہیں وقت کا ملے گا نہیں ملے گا، موقع ضائع ہو سکتا ہے. تو ان دونوں کے فرق کو آپ یاد رکھیں. مسارعت محمود ہے، پسندیدہ ہے، لیکن عجلت اور عجلہ یہ پسندیدہ نہیں ہے. وقت سے پہلے آدمی قدم اٹھا دے تو یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. جیسے آدمی شکار کے لیے بیٹھا ہے، برابر پرندہ یا جانور جو بھی غذا اس کی ہے، اس لیے کہ غذا ہی کے لیے شکار کیا جاتا ہے، اب برابر موقع دیکھ کے آدمی ایک دم سکون وقار سے ٹھیک وقت پر نشان لگا کے تیر چلایا آدمی، یہ تو سمجھداری ہے. لیکن تیر مارتا ہی رہے اور اس کو دیکھ کر وہ جانور یا پرندہ بھاگ جائے اس کی کھڑبڑاہٹ کی وجہ سے، یہ تعجیل ہے. مناسب وقت دیکھ کر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے، اس میں صبر کی اور تأنی کی تاکید ہے. بہرحال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. اَيْ اعْلَمُوا أَنَّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فَعَظِّمُوهُ وَوَقِّرُوهُ وَتَأَدَّبُوا مَعَهُ وَانْقَادُوا لِأَمْرِهِ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَصَالِحِكُمْ وَأَشْفَقُ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم. بہت پیاری بات کہی ہے. فرماتے ہیں ابن کثیر اپنی تفسیر میں کہتے ہیں جان لو تمہارے درمیان رسول موجود ہے, فَعَظِّمُوهُ وَقِّرُوهُ, تو رسول کی تعظیم کرو, رسول کی توقیر کرو, رسول کا ادب رکھو, رسول کے حکم کے تابع رہو, اس لیے کہ یہ رسول تمہاری بھلائی تم سے زیادہ جانتے ہیں, کس چیز میں تمہاری مصلحت ہے تم سے زیادہ جانتے ہیں, اور تم پر سب سے زیادہ شفیق ہیں, شفقت والے ہیں, اور ان کی رائے تمہاری رائے سے زیادہ پختہ ہے. وَرَأْيُهُ فِيكُمْ أَتَمُّ مِنْ رَأْيِكُمْ لِأَنفُسِكُمْ, تم اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو, رسول کا فیصلہ تمہارے بارے میں تم سے بہتر ہے, تو فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو, رسول سے مشورہ کرو, رسول سے پوچھو کیا کرنا چاہیے. مثال دیتا ہوں اس کی, ایک ابھی ذہن میں آئی اس لیے بتا رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی نے فیصلہ کیا میں روزانہ رات بھر تہجد پڑھوں گا اور روزانہ روزہ رکھوں گا. نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن عاص, یہ عمر ہے, اس کو لوگ عمرو پڑھتے ہیں, عمرو غلط ہے, عمر ہے ابن عاص. انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ میں روزانہ تہجد پڑھوں گا رات بھر اور روزانہ میں روزہ رکھوں گا, کبھی چھوڑوں گا نہیں. یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچی تو آپ خود چل کے ان کے گھر گئے, کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں, میں یہ خبر مجھ تک پہنچی صحیح ہے؟ تم روزانہ روزہ رکھنے والے ہو, روزانہ رات بھر قیام کرنے والے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, ایسا میں نے فیصلہ کیا ہے. کہا ایسا مت کرو, اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی, تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا. تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے, تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے. ان علی زوجی کا علی کا حق و ان علی زوری کا علی کا حق, یہ کرو کہ تم 40 دن میں قرآن پڑھو, یعنی روزانہ قرآن ختم کرنا جو تم نے سوچا ہے رات بھر نماز پڑھنا, ایک کام کرو 40 دن میں قرآن ختم کرو. کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. کہا کہ 30 دن میں کرو. کہا نہیں اس سے زیادہ بھی میں پڑھ سکتا ہوں, یعنی اس سے کم میں میں پڑھ سکتا ہوں, میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں. کہا 20, 10, نہیں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. کہا 3 دن میں. کہا نہیں اللہ کے رسول اس سے زیادہ, آپ نے کہا اس سے زیادہ بہتر کچھ نہیں ہے. اور جو آدمی 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے, اس کو قرآن کا فہم نصیب نہیں ہوگا. آپ نے 3 پر روک دیا اور آپ نے کہا دیکھو سب سے بہترین عبادت رات میں سونا, میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں, رات میں کچھ حصہ سو, داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے اچھی, سو جاتے تھے عبادت کرتے تھے پھر سوتے تھے, ایک حصہ رات کا آرام کرو ایک حصہ عبادت بھی کرو. روزوں کے بارے میں کہا دیکھو زیادہ سے زیادہ بہترین کیا ہے, داؤد علیہ السلام کا روزہ, ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا, اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. صحابی اس وقت میں جوانی کی حالت میں تھے جب یہ فیصلہ کیا تھا, بعد میں جب بڑھاپا آیا کہنے لگے کاش کہ وہ جو پہلا مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے میں اس کو مان لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا مشورہ دیا تھا اسی کو مان لیتا میں, لیکن میں نے کم 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 کرتے کرتے اس بات پر بات فائنل کی, اب میری زبان دے دی رسول کو اور آپ راضی ہوئے, اب چھوڑ نہیں سکتا اس کو, لیکن اب نبھانا بھی مشکل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری عمر بڑھاپا, آج نہیں کر پاؤں گا وہ جو اس زمانے میں کرتا تھا. لہذا کیا کہا؟ کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیتا. تو آپ دیکھیں گے یہ تاریخی اور تطبیقی مثال ہے جو ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ اس رسول کے ہوتے ہوئے تم اپنے فیصلے خود مت کرو, اپنے معاملات رسول کے پاس پیش کرو. اس سے بڑھ کر یہ کہ امت کے مجموعی معاملات ہوں, سماج کے معاملات ہوں, انفرادی بھی نہیں, تم فوراً قدم اٹھاؤ گے، کچھ بھی کرنے لگ جاؤ گے؟ نہیں، ایسا مت کرو. سماجی معاملات میں خاص طور سے، بلکہ خود تمہارے اپنے معاملات میں رسول تمہارے درمیان موجود ہے، تم رسول کی بات پر غور کرو، معاملہ رسول کے سامنے پیش کرو. اس میں اس بات کی تلقین ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی فوراً فیصلہ کرنے کی بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملے کو پیش کریں. آپ کی حیات میں لوگ آپ کے پاس لے کر آتے تھے، آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت ہے اپنے معاملات کو سنت پر پیش کرنا چاہیے. زندگی کے معاملات میں کچھ بھی فیصلہ لینے سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں جلدی نہ کرے، یہ دیکھ لے کہ اس معاملے میں رسول کا فیصلہ کیا ہے، رسول کا مشورہ کیا ہے. تین صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر پہ آئے، آپ کی بیویوں سے پوچھا، ذرا یہ تو بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عبادت کیسی؟ بتایا کہ ایسے ایسی عبادت کرتے ہیں. کہا یہ تو بہت کم ہے. ایک نے کہا میں روزانہ رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا. تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا، آپ باہر آیا، آپ نے کہا تم ہی ہو ایسا کہنے والے، یہ تم لوگ تین ہی ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. آپ نے کہا میرا حال یہ ہے کہ میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں نے اتنے سارے نکاح بھی کیے ہیں، میرا طریقہ نکاح والا ہے، تو جو میری سنت سے بے رغبتی برتے وہ مجھ سے نہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی برتے، میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں. انہوں نے اپنے بارے میں اپنے طور پر فیصلہ کر لیا، رسول سے نہیں پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا کریں. آپ نے ڈانٹا، آپ نے کہا تم کو میری سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی حیات میں آپ کے پاس معاملات پیش کرنے تھے، آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت ہے، اسی لیے آپ نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں. یعنی تم کو اپنے معاملات میں، دینی معاملات میں خاص طور سے فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ میرا طریقہ کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے. تم اپنے ایسے ہی فیصلے کر رہے ہو، آپ نے ڈانٹا ان کو. تو یہاں پر ابن کثیر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تأدب میں ہوں، رسول کا ادب کرو، رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور رسول کے حکم کے تابع رہو، اپنے فیصلے خود مت کرو. فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَصَالِحِكُمْ، تم سے زیادہ رسول جانتے ہیں تمہارے لیے مصلحت کا معاملہ کیا ہے، اور تم جتنا اپنے بارے میں نرمی چاہتے ہو، تم کو اپنے آپ سے جتنی ہمدردی ہے، تم سے بھی زیادہ رسول کو تم سے ہمدردی ہے، اور تم اپنے بارے میں جو بھی رائے اور فیصلہ کرو گے، جو بھی ڈسیجن لو گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سمجھدار انسان ہے، آپ کا فیصلہ زیادہ بہتر ہوگا تمہارے بارے میں، رسول کے فیصلے میں بھلائی ہے، تم خود فیصلہ مت کرو. لہذا یہاں پر اس آیت میں وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ، ان تمام پچھلی باتوں کے اوپر ایک بات کہی گئی ہے، چاہے پہلی آیت سے آپ آئیں، کہ تمہارے درمیان رسول ہے. تم پہلی فتوے دینے لگتے ہو، تم پہلے ہی ڈیسیجن لینے لگتے ہو، تم اپنے معاملات میں، سماج کے معاملات میں کوئی بھی قدم اٹھا لیتے ہو. نہیں کرنا چاہیے ایسا، یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو یہ غلط ہے. اور یاد رکھو کہ اگر تم کوئی جھوٹی خبر لاؤ گے، کوئی غلط بات لاؤ گے، رسول کو معلوم ہوگا، اللہ بتائے گا. تو خبر کے بارے میں یا عمل کے بارے میں، دیکھیں زندگی میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسرے عمل. علم اور عمل دونوں معاملات میں رسول کے تابع کیا گیا ہے، علم اور عمل دونوں معاملات میں، خبر اور خبر پر عمل، رائے اور فیصلہ، دونوں معاملات میں امت کو، مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا گیا ہے۔ وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اب یہاں دوسری بات کہی گئی ہے، جو دوسرا پہلو اس کا ہے فیصلہ لینا۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے تم اپنے معاملات میں خود فیصلے کرو، یہ بھی مناسب نہیں۔ رسول کے پاس معاملہ پیش کرو، وہ فیصلہ کریں گے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ تم اپنے فیصلے رسول پر تھوپنے لگو، تم اپنی بات رسول سے منوانے لگو۔ کہا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر یہ رسول تمہاری بہت ساری باتیں ماننے لگے تو خود تم ہی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ تمہارے فیصلے رسول سے بہتر تو نہیں ہے، بلکہ تمہارے فیصلے کم علمی والے ہوتے ہیں، تم کو معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن رسول اللہ کی طرف سے جب فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے بھلائی کس میں ہے، راستہ آگے جا کر تمہارے لیے تنگ ہونے والا ہے، مصیبت اور کھائی میں جانے والا ہے، یہ تم کو نہیں معلوم، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ لہذا رسول کو فیصلہ کرنے دو، رسول اگر تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں یہ تمہارے لیے مصیبت ہو سکتی، کیونکہ تمہارا فیصلہ کم علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور رسول کا فیصلہ اس اللہ کے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جس کے علم میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم رسول سے اپنی باتیں منوانے والے مت بنو، رسول کو پریشرائز مت کرو، یہ میری رائے ہے، آپ یہی کیجیے، رسول پر دباؤ مت ڈالو۔ پہلے حصے میں اس بات کی تلقین تھی کہ رسول کے اوپر پیش کرو اپنے معاملات کو، خود فیصلہ مت کرو۔ اب دوسرا ٹکڑا آج کا بتا رہا ہے، اگر ایسا ہونے لگے کہ تم ہر بات جو رائے رسول کو دیتے ہو اور چاہتے ہو کہ رسول یہ بات مانے، اور ایسا ہونے لگے تو اس کا نقصان خود تم کو ہوگا، اس کا نقصان خود تم کو ہوگا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر رسول تمہاری بہت سی باتیں ماننے لگے، فی کثیر من الامر، اگر رسول بہت سارے معاملات میں تمہاری بات ماننے لگے، لعنتم، تم خود ہی عنت میں پڑ جاؤ گے۔ العنت کے معنی کیا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ امام البغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں لو یطیعکم ای الرسول، اگر رسول تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں، فی کثیر من الامر، بہت سارے امور میں، مما تخبرونہ بہ فیحکم برائیکم، بہت سارے معاملات میں تم جو خبریں لے کر رسول کے پاس آتے ہو یا رائے رسول کو دیتے ہو مشوروں میں، اگر تمہاری بہت ساری باتیں رسول ماننے ہی لگ جائے، لعنتم لآثمتم وہلکتم، تم گناہ میں پڑ جاؤ گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں والعنت الاثم والہلاک، العنت عربی زبان میں دو معنی میں آتا ہے، ایک اثم گناہ، دوسرے الہلاک والمشقہ۔ العنت کے معنی عربی زبان میں العنت لعنتم، یہاں جو کہا جا رہا ہے لعنتم، العنت کے معنی عربی زبان میں دو اعتبار سے معنی اس کے ہوتے ہیں، ایک گناہ، دو مشقت اور ہلاکت، تکلیف، مصیبت۔ اگر رسول تمہاری ہر بات ماننے لگے تو خود تم گناہ میں پڑ جاؤ گے، تمہاری رائے کے حساب سے فیصلہ کر دیا، اب تم نے عمل کیا، گناہ ہو جائے گا تم سے۔ دو، اگر تمہاری ہر بات، بہت ساری باتیں تمہاری ماننے لگے تو وہ باتیں تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گی، کیونکہ تم ایسی رائے دو گے جس میں تمہارے لیے تکلیف ہوگی۔ یہ دو باتیں یہاں پر کہی جا رہی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، ای لو اطاعکم فی جمیع ما تختارونہ لادى ذلك الى عنتکم وحرجکم، اگر رسول تمہاری بہت ساری باتیں جو تمہاری ڈسیجنس ہوتے ہیں، اگر وہ تم رسول پر تھوپنے لگ جاؤ کہ آپ بھی مانو اس کو یا میری رائے کے حساب سے آپ فیصلہ دو، تو خود تمہارے لیے حرج پیدا ہو جائے گا، مصیبت پیدا ہو جائے گی، تنگی ہو جائے گی تمہارے لیے، تمہارے لیے خود تنگی اور حرج پیدا ہو جائے گا۔ اس میں اس مزاج کی نفی ہے کہ سماج میں جو بڑا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا، اس کے ماتحت لوگ اپنی بات اس سے منوانے لگے ہیں۔ ایک قوم کے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک ذمہ دار ہوتا ہے، یہاں رسول کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں اس مزاج کی نفی ہے جو عام طور سے لوگوں میں ہوتا ہے ماتحتوں میں، کیا کہ ہمارا ذمہ دار، ہمارا سرپرست ہماری بات مانے، جو بھی ہم کہیں مانے۔ مان لیجیے گھر ہے، باپ ہے، اولاد ہے، بیوی بچے سب ہیں، گھر کا ذمہ دار ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر سرپرست ہے، نگہبان ہیں، ذمہ دار ہیں، قوام ہیں، ان کی حاجات کا، ان کے مصالح کا۔ اب گھر والے چاہیں نہیں ایسا ہی کرو آپ، جبکہ وہ بتا رہا ہے نہیں بھائی اس میں بھلائی اس میں ہے، دیکھو ساری تحقیق کے بعد یہ نتیجہ مل رہا ہے کہ یہ نہیں، یہ کرنا چاہیے، لیکن ضد یہی کرو۔ سماج کا ذمہ دار ہے، مسجد کا معاملہ ہے، دعوت کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، قوموں کے دنیوی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں۔ 50 لوگ جمع ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، ایک آدمی ایک رائے دیتا ہے، دوسرا آدمی دوسری، تیسرا آدمی تیسری رائے دیتا ہے۔ اب ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ میری رائے کے مطابق فیصلہ۔ اگر میری رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، کسی اور کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا، تو وہ فیصلہ کرنے والے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میری رائے، میں تین بار دیکھ رہا ہوں، تیسرا مشورہ ہی، پہلی بار میں نے رائے دی تھی کینسل، دوسری رائے دی تھی وہ بھی نہیں، تیسری وہ بھی نہیں، میری رائے مانتے ہی نہیں ہے، لہٰذا میں مشوروں میں آؤں گا ہی نہیں۔ لوگوں میں مزاج کیا ہوتا ہے؟ میری رائے مانی جائے، اور اس کی رائے نہ ماننے کو وہ انسلٹ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری رائے اگر نہیں مانیں گے تو گویا کہ نہیں ماننے والا میرا خیر خواہ نہیں، دشمن ہے، متعصب ہے، دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری بات مانو۔ لہذا یہ مزاج جو ہے یہ غلط ہے، سماج میں اپنی بات منوانے کا مزاج غلط ہے، بلکہ باتوں کو زیادہ علم والے کے تابع کرنا چاہیے۔ مزاج یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ کم علم والا رائے دینے کا حق رکھتا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم رائے ہی مت دو، تم بات ہی مت کہو، اس سے تو منع نہیں کیا گیا، یہاں پر بتایا گیا تمہاری بہت ساری باتیں اگر رسول ماننے لگے تم کو مصیبت آئے گی، تم کو تکلیف ہوگی، کیونکہ تمہارا فیصلہ رائے کم علمی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور رسول کا فیصلہ زیادہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہاں دو مزاج ختم کرنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، ایک اپنی بات منوانے کا مزاج، یہ کہ تم اپنی بات منوانے لگو، دوسرا یہ کہ کم علمی کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی بجائے زیادہ علم والے کے تابع رہو۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں آتا مجھ کو کہتا ہے، ہر آدمی چاہے وہ کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہے میری رائے دنیا میں سب سے انوکھی ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے، صحیح ہے اس لیے تو بول رہا ہوں، اور بول رہا ہوں تو صحیح ہے، میں بول رہا ہوں۔ کوئی آدمی اپنی رائے کو گھٹیا نہیں بولتا ہے، دیکھیے جو بھی آدمی رائے دیتا، رائے دینے کے لیے ضروری ہے، لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ رائے دینے والا کیا کرتا ہے؟ اس کی حکومت نہیں، اس کی حکومت ہونا چاہیے، فلاں حکومت نے ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے، یہاں سے فوج نے حملہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں سے کرتے نا بہت زبردست معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیز میں فیل ہوتے ہیں، اپنی دکان نہیں چلا سکتے ہیں، گھر کی حکومت ان کے قبضے میں نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے تعلق سے، حاکموں کے تعلق سے تھے، اس نے ایسا فیصلہ صحیح نہیں کیا، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ تو انسان رائے دینے کے اندر بہت آزاد ہوتا ہے، یہاں اس بات کی تردید اور اس بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے، اپنی بات منوانے کی کوشش مت کرو، کہ تم اگر اپنی بات منواؤ گے اچھی بات نہیں، تم کو تابع رہنا چاہیے رسول کے، اور تمہارا علم کم ہے رسول کا علم زیادہ ہے، تم سمجھدار کم ہو رسول زیادہ سمجھدار ہے، تو کم سمجھدار کو زیادہ سمجھدار کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ بیضاوی کہتے ہیں وفيه اشار بان بعضهم اشار اليه بالايقاع ببني المصطلق، کہتے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بعض لوگوں نے بنی المصطلق پر حملے کرنے کی کا مشورہ دیا تھا، بعض لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھو بات ایسی خبر آئی ہے تو کیوں یہ مرتد ہو گئے ہیں، انہوں نے مان بھی لیا اس کو، اور انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول جب ایسا ہے تو حملہ کر دیجئے ان کے اوپر، تحقیق نہیں اب کیا اس سے زیادہ کیا تحقیق کریں گے، بلکہ اب ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ تو بعض یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، اس میں اشارہ ہے اس طرح کہ بعض نے بنی مصطلق پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ نہیں کیا، تحقیق کے لیے افراد کو بھیجا تھا، تحقیق کے لیے چیک کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی لشکر کو بھیجتے وہ لشکر جاتا رکتا، خود آپ کا طریقہ یہ تھا، کسی بھی علاقے میں حملے کے لیے جب جاتے انتظار کرتے اور دیکھتے وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو فوراً حملہ نہیں، اسی طرح سے اسے گفتگو کی جاتی، اس کے بعد سارے معاملات طے ہونے کے بعد اقدام کیا جاتا، ایسی فوری اقدام نہیں۔ تو کہتے ہیں بعض لوگوں کی رائے یہ تھی، اس میں اشارہ ہے، اسی لیے کہا جا رہا اگر تمہاری بات مان کر تمہارے دباؤ میں آ کر اگر حملہ کر دیا جاتا بنی مصطلق پر، کتنا بڑا گناہ ہوتا ان لوگوں کا جو اس پر حملہ کیے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے مرتکب ہو جاتے، اور کتنا بڑا نقصان ہوتا، کتنا بڑا حرج ہوتا، شرمندگی ہوتی۔ تو یہاں پر اس بات کو کہا جا رہا کہ اگر رسول تمہاری ہر بات ماننے لگے، بہت ساری باتیں تمہاری مان لے گا، تو خود تم لوگ مشقت میں آ جاؤ گے، تم لوگ گنہگار ہو جاؤ گے، لہذا ایسا مت کرو کہ رسول سے اپنی باتیں منواؤ۔ امام القرطبی کہتے ہیں لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ای لو تسارع الى ما اردتم قبل وضوح الامر لنالکم مشقه و اثم، اگر رسول جلدی کرنے لگے، جلدی جلدی تمہارے ارادے کے مطابق فیصلے کر دے حقیقت کے واضح ہونے سے پہلے، لنا لکم مشقت و اثم، تم مشقت میں بھی پڑ جاؤ گے بعض معاملات میں، اور بعض معاملات میں تم گنہگار بھی ہو جاؤ گے۔ فَإِنَّهُ لَوْ قَتَلَ الْقَوْمَ الَّذِينَ سَعَى بِهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَيْهِ لَكَانَ خَطَأً، اس لیے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے قتال کرتے، ان کو قتل کر دیتے جن کی طرف ولید ابن عقبہ گئے تھے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی؟ غلطی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو قتل کیا جاتا یہ سمجھ کر کے مرتد ہو گئے ہیں، اگر بغیر تحقیق کے تمہاری رائے پر قدم اٹھایا جاتا کہ حملہ کر دیجئے اللہ کے رسول ہم لوگ ساتھ میں ہیں آپ کے، بھیجئے ہم کو، ہم جاتے ہیں قتل کریں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کے مطابق فوراً بلا تحقیق فیصلہ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا، کتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس معاملے میں ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے درمیانی حصے میں باہر نکلے، گھر سے باہر نکل کے مسجد میں گئے، فصلی فی المسجد، مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، فصلی رجال بصلاتی، بعض لوگوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی آ کے ساتھ میں جمع ہو گئے، آپ کے تابع ہو کر جماعت سے نماز پڑھنے لگے، آپ کے مقتدی بن کر نماز پڑھنے لگے۔ فاصبح الناس یتحدثون بذلک فاجتمع اکثر منهم، جب صبح ہوئی لوگوں نے کہا دیکھا رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی. ہم بھی گئے دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو گئے. جب یہ بات مدینہ میں اور لوگوں کو معلوم ہوئی فاجتمع اکثر منہم, لوگ بڑھ گئے. اگلی رات میں وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیلۃ الثانیہ, اگلی رات میں آپ پھر نکلے اپنے کمرے سے مسجد میں گئے نماز پڑھنے لگے. فصلوا بصلاتہ, لوگ بڑھ گئے اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. فاصبح الناس یذکرون ذلک, صبح ہوئی اور چرچا اس کا ہوا. فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ, تیسری رات میں اور پبلک بڑھ گئی مسجد میں, بہت لوگ ہو گئے. فخرج فصلوا بصلاتہ, آپ نکلے لوگوں نے آپ کے ساتھ تیسری رات میں بھی نماز پڑھی. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله, جب چوتھی رات آئی لوگ اتنے ہو گئے کہ مسجد لوگوں کی کثرت سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, گویا کہ عجز المسجد عن اهله, مسجد کی کیپیسٹی ختم ہو گئی لوگوں کے لیے, مسجد پوری بھر گئی. فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چوتھی رات میں باہر نہیں نکلے. کیا ہوا؟ فطبق رجال منهم يقولون الصلاة, بعض لوگ آوازیں دینے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈر, نماز نماز, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ ہے مسجد سے ایک دم جڑا ہوا ہے, آپ کے کمرے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. تو بعض لوگوں نے آپ کے دروازے کے پاس آوازیں دینا شروع کی, شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے, اتنا زبردست کام ہو رہا ہے تین راتوں سے, تو مسجد بھر گئی اور لوگوں نے کیا کیا, آوازیں دینا شروع کیا الصلاۃ نماز. نماز کا ٹائم ہو گیا, آئیے اللہ کے رسول پڑھائیے ہم کو نماز, ہماری رائے ہے یہ, ہم چاہتے ہیں, اسی لیے تو جمع ہوں. فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاه الفجر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے یہاں تک کہ آئے تو کب آئے, فجر کی نماز کے لیے آئے, رات بھر آپ نہیں آئے. فلما قضى الفجر اقبل على الناس, جب فجر کی نماز ختم ہوئی آپ نے لوگوں سے خطاب کیا, لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے خطاب کیا. ثم تشهد, آپ نے شہادتین کا اقرار کیا جو خطبۃ الحاجہ ہوتا ہے, آپ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فقال اما بعد فانہ لم یخف علی شأنکم اللیلہ, جہاں تک کہ رات میں تمہارا مسجد میں جمع ہونا تھا یہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا کہ مجھے معلوم نہیں تم آئے ہو. ولکنی خشیت ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل فتعجزوا عنها, لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ہمارے اس طرح سے لگاتار پڑھتے رہنے سے کہیں اللہ کی طرف سے نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور پھر بعد میں یہ فرض ہو جائے اور بعد میں تم اس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہو جاؤ. فتعجزوا عنها, کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض ہو جائے اور تم اس کو نہ پڑھ پاؤ. وفی روایہ لہما, بخاری مسلم کی ایک روایت میں ولو کتب علیکم ما قمتم به, اگر یہ فرض ہو جاتی تم اس کو نبھا نہیں پاتے. اگر یہ فرض آپ پانچ نمازوں کے حال دے کی چھٹی آتی تو کیا ہوتا, رات برسوں کے فجر میں اٹھتے ہیں کون, امام صاحب اور مؤذن اور ریٹائر حضرات, فجر میں کون ہوتا ہے, عموماً امام صاحب ہوتے ہیں مؤذن صاحب ہوتے ہیں, ان کا تو آنا ضروری ہے, یہ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا, یہ نہیں آئیں گے تو دوسرا مؤذن اور دوسرا امام آ جائے گا, انہیں کو ہٹا دیا جائے گا. اور کون آتا ہے, وہ حضرات جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے, اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, باقی جتنے کام والے ہیں وہ رات بھر واٹس ایپ پہ اور سیاسی مسائل پر گفتگو کر کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے فجر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے. دین کا اتنا زبردست کام کرتے ہیں کہ اب فجر میں نہ بھی اٹھے تو کیا مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, اگر ہم لگاتار پڑھتے رہتے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کی طرف سے آیت نہ نازل ہو جائے، کہیں اللہ کی طرف سے اس کو فرض نہ کر دیا جائے، اور اگر فرض کیا جائے گا تم نبھا نہیں پاؤ گے، نبھا نہیں پاؤ گے، مشقت ہوگی، نبھا نہیں پاؤ گے، تکلیف ہوگی، کرنے والوں کے لیے مشقت ہوگی اور نہیں کرنے والے گنہگار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ چاہ رہے ہیں کہ پڑھائیے پڑھائیے، ہم لوگ آئے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا پڑھانے میں ڈر یہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تم سے زیادہ تمہارا خیال اللہ کے رسول کو ہے، تمہاری تکلیف کا خیال رسول کو ہے۔ اگر تمہاری باتیں مان لے رسول تو مشقت میں آ جاؤ گے، تم مصیبت میں آ جاؤ گے۔ لہذا تم کو ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے تابع ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے صحیح تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور آج امت بتا رہی ہے کہ اچھا ہوا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانچ ہم نبھا نہیں پا رہے ہیں، چھ کیسے نبھا لیتے ہیں؟ اور رات کے ختم ہونے پر ہم فجر نہیں نبھا پا رہے ہیں، رات میں درمیان میں اٹھنا کتنا مشکل ہے، ہم نہیں کر پاتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ تو یہ آیت بتاتی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر رسول بہت سے معاملات میں تمہارے تابع ہو جائے تم حرج میں آ جاؤ گے، مشقت میں آ جاؤ گے، اور نتیجے میں گناہ میں واقع ہو جاؤ گے۔ مزید اس سلسلے میں جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اس آیت میں تنبیہ پر ہے کہ رسول سے اپنی باتیں مت منواؤ۔ اسی کے ضمن میں اصول ملتا ہے کہ آدمی میں اپنی بات منوانے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، اپنی بات منوانے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنے سے زیادہ سمجھدار، اپنے سے زیادہ علم والے کے تابع رہے، اس کی رائے، اس کے مشورے کو لے کر چلنے والا بنے۔ یہ بات ہم کو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے مطالب اور معارف میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق عمل کرنے والا ہم کو بنائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔